ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میں چکوال سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام شمیم کوثر ہے۔ ایک تو میرا دین کاموں میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں، اور دوسرا مجھے میں نے باہر کے لیے 5-6 دفعہ میں نے اپلائی کیا ہے لیکن میرا باہر کا کام نہیں ہو رہا۔ میں نے ابھی بھی قطر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن میرا کام ابھی وہاں سے نہیں ہو رہا۔ مجھے استخارہ کر کے بتا دیں کہ میرے سے بندش آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔
مدثر شہزاد بھائی، آپ کے لیے اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس ورد کو ذہن نشین فرما لیجیے۔ یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، بغیر حساب جنت میں داخلے کے لیے ہر نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھ کر سینے پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بری عادتیں بھی چھوٹیں گی اور عبادت میں بھی دل لگے گا۔ تو عبادت میں دل لگ جائے اس کے لیے عمل ہے کہ یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے عبادتوں میں دل لگے گا۔ اور محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدثر بھائی، آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجیے۔ اور بھی مدنی چینل کے ناظرین، بے شمار لوگوں کا یہ وہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، ہمارا عبادتوں میں دل نہیں لگتا، دعا کرتے ہیں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ تو آپ سب کے لیے یہ روحانی علاج ہے کہ آپ سب مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں۔ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، انشاءاللہ عز و جل روحانیت حاصل ہوگی۔ جتنے دن کا سفر ہوگا انشاءاللہ جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا۔ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، 30 دن مسجد میں رہیں گے، تمام نمازیں بعد جماعت ادا ہوں گی، نوافل ادا ہوں گے، پھر اس کا اثر مطلب پوری زندگی کے لیے بندے کے اوپر اس کا نقش چھوڑ جاتا ہے وہ۔ اور پھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے تو مزید بیٹری چارج ہوتی رہے گی، عبادتوں کا ذوق بڑھے گا، تلاوت کا شوق بڑھے گا، سجدوں میں رکوع میں لذتیں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔
مدثر شہزاد بھائی، آپ کو تو ماشاءاللہ روحانی علاج بھی مل گیا عبادت میں دل لگنے کا، یقیناً آپ نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت بھی فرما لی ہوگی۔ تو آئیے اب آپ استخارے کا جواب بھی سماعت فرما لیجئے. آپ نے جو فرمایا کہ آپ نے باہر جانے کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی سبب نہیں بن پا رہا, تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا مدثر شہزاد بھائی, استخارے میں بظاہر کوئی عملیات, کوئی بندش وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, استخارے میں صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے, وقتی طور پر آپ آزمائشوں میں ہیں, اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عزوجل بہت جلد آپ کی آزمائش دور ہو جائے گی, انشاءاللہ عزوجل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے. اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیں مدنی قافلے میں, جیسے ماشاءاللہ آپ نے نیت بھی کر لی ہوگی, فرائض کی پابندی کی نیت بھی فرما لیجیے, صدقہ خیرات بھی اپنا نکالتے رہیے کرتے رہیے, انشاءاللہ عزوجل آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو, اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے, یا سمیعو یا سمیعو, دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھیں, اور اس دوران گفتگو کسی سے نہیں کرنی ہے. جب یہ سمر کو جب اس عمل کو آپ کریں مدثر شہزاد بھائی, اس عمل کے دوران کسی سے گفتگو نہ کریں, اور 100 مرتبہ یا سمیعو یا آپ نے پڑھنا ہے, یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا کیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے.
بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا, اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں.
1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 15ویں ظہر ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, ریل لکھا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے دل پہ ہر دم خوف خدا تاری رہے اور نیکی کرنے کی طرف جو ہے دل لگ جائے. اور پیارے باپا جان, کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جس سے کہ جماعت رہ جاتی ہے یا کبھی نماز رہ جاتی ہے, مدنی پھول عطا فرما دیں کہ ہماری جماعت نہ رہے, ہماری نماز نہ رہے, دل میں یہ رہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے, ایسا خوف پاپا جیسا ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے پاپا آپ کے اندر دیکھا, اس کی ایک جھلک اس کی ایک بوند ہمیں بھی مل جائے, اس کے بارے میں ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوف خدا ہم اسے سمجھتے ہیں کہ عارضی طور پر بیان سنا یا کوئی روایت سنی تو جو رونے لگے بلکنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں اس کو بہت خوف خدا ہے. خیر یہ خوف خدا سے ایسا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اصل میں خوف خدا یہ ہے کہ جس کا خوف ہے اس کی نافرمانی چھوڑ دے. قانون سے آدمی ڈرتا ہے تو قانون شکنی چھوڑ دیتا ہے, پولیس افسر سے ڈرتا ہے تو اس کو ناراض کرنے سے بچتا ہے. ایک دنیاوی طور پر اپنے سیٹھ یا بوس سے ملازم ڈرتا ہے تو اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا. یہ دنیا میں اس کی نظیریں موجود ہیں کافی. تو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ نافرمانیاں کیسے کرے گا؟ تو اصل خوف خدا یہی ہے کہ اس کی نافرمانی ترک کر دے, بھلے رونا اس کو نہ ہے کوئی بات نہیں, رونا اس میں شرط نہیں ہوتا, بلکہ مزہ تو یہ ہے کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ اور دل رو رہا, اب وہ کیفیت ہم کہاں سے لیں؟ تو خوف خدا پیدا کرنے کے لیے خوف خدا کے متعلق بیانات سنے, مطالعہ کرے, تصوف کی کتب پڑھے جن میں خوف خدا کا بیان ہوتا ہے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے خوف خدا کے عنوان پر ایک کتاب شائع کی ہے. دوسری یہ دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی, خوف خدا پیدا کرنے پر مدد کرے گی. اور یہ کتاب ہے بھی پرانی کتاب ہے, بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے, پرانے بزرگوں کی. اور اس کا ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے کیا، مکتبۃ المدینہ نے اس کو چھاپا. اس طرح کی اگر مطالعہ کریں گے نا کتب کا، تب بھی خوف خدا کا ذہن بنے گا. اور یہ تو طے کرنا ہے کہ گناہ ہر صورت میں چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ چلو بھائی اب رمضان کا مہینہ ہے تو اس لیے گناہ نہ کریں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اب گناہ نہ کریں، مسجد میں آ گئے اب گناہ نہ کریں. بالکل ایسا ہی کریں کہ مسجد میں آ گئے تو گناہ نہ کرے آدمی، اعتکاف میں گناہ نہ کرے، رمضان میں گناہ نہ کرے. مگر اب ان تین صورتوں کے علاوہ گناہ کرے یہ نہیں، تو گناہ نہ کرے. نافرمانی نافرمانی ہے، کم ہو یا زیادہ، چھوٹی ہو یا بڑی. تو اپنے آپ کو ہر صورت میں سارا ہی سال ساری زندگی گناہوں سے بچانے کی تگو دو میں لگا رہے. آنکھ اٹھے گناہ کی طرف تو اس کو بند کر لے، پھیر لے. ہاتھ گناہ کی طرف اٹھے تو اس کو روک لے. پاؤں گناہ کی طرف چلے تو اس کا رخ بدل دے. دماغ گناہوں کا سوچے تو اپنی سوچ کا زاویہ تبدیل کر دے. تو اس طرح مطلب ہر عضو کو گناہ سے بچائے. یہ کوششیں آپ جاری کر دیں، مطالعہ کریں، اللہ نے چاہا تو خوف خدا پیدا ہو جائے گا. کہ بہار شریعت میں لکھا ہے، روایت ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ آدم اپنی اولاد میں سے دوزخیوں اور جنتیوں کو الگ الگ کر لو. عرض کریں گے یا اللہ کتنے میں سے کتنی؟ حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے الگ کر لو. اب فی ہزار بچا ایک. اس روایت کو ذہن میں رکھیں، اب اپنے کردار پر نظر ڈالیں کہ میرا کیا بنے گا. میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں 1000 میں ایک جنتیوں جیسے عمل کرتا ہوں، کیا میرا 1000 میں سے ایک نمبر آ جائے گا؟ یوں غور کر کے اپنے آپ کو ڈرائے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اب تو مجھے بخشے گا ہی نہیں، میں تو ہوں ہی سخت گناہگار. اپنے آپ کو سخت گناہگار سمجھنا چاہیے، یہ تو ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنمی تصور کرنا، دوزخی سمجھ لینا کہ اب میں تو جہنم ہی میں جاؤں گا، اس کی شرعاً بھی اجازت نہیں. نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دے گا محض اپنے فضل و کرم سے. تو یوں انشاءاللہ خوف خدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے بچنے کا مزید ذہن مضبوط ہوگا. یہ کتاب آ گئی خوف خدا، اس کے صفحے 160، بہت پیاری کتاب ہے. آپ پڑھیں پھر بات کرنا میرے سے کہ واقعی آپ نے کیا نسخہ دیا ہم کو. یہ کتاب پڑھیں، گول کے پی لیں. اگر آپ کو واقعی خوف خدا چاہیے تو اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دل نرم پڑ جائے گا، گناہوں سے بیزاری ہونے لگے گی، اولیاء کرام کی محبت آپ کے دل میں پھوٹنے لگیں گے اس کے سوتے. اس میں ایسے ایسے اولیاء کرام کے خوف خدا کے واقعات ہیں، آیتیں ہیں خوف خدا سے متعلق، احادیث مبارکہ بھی ہیں، حکایات بھی ہیں. اس کو آپ پڑھیے، 160 صفحات ہیں. یہ پڑھنے والا تو کیا وہ 2 گھنٹے میں پڑھ لے اس کو، میرا خیال ہے جذبہ ہو تو. ہے کوئی ذہن بنتا ہے پڑھنے کا؟ خوف خدا کے طلبگاران اس کو ضرور پڑھیں، اس کو اپنی خاص لائبریری میں جگہ دیں، اور موقع ملے جب جب کھول کر ذرا دیکھ بھی لیا کریں پڑھ لینے کے باوجود، تاکہ یاد دانی ہوتی رہے. انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو خوف خدا یاد دلاتی رہے گی انشاءاللہ. 45 روپے حدیجہ ہے، مل جائے گی مکتبہ بھی انشاءاللہ، اس کو ضرور حاصل کی.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع.
حدیث پاک میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی، نہ وہ محتاج ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی. جنت وہ کچھ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی دل میں اس کا خطرہ گزرا. جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے, جنت میں موت نہیں. جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنی اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے رب عز و جل کی زیارت کریں. عرش الہی ظاہر ہوگا, رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے, ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی, دودھ, شراب اور شہد ہوگا. ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے, نور کے ممبر, موتی کے ممبر, یاقوت کے ممبر, زبرجد کے ممبر, سونے کے ممبر, چاندی کے ممبر, اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا. اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب و چودھویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا رہتا ہے. جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات و بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے. جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ یہ سب ان کے نیک اعمال کا اجر ہے. وہ باغات میں پر امن مقام میں ہوں گے, باغات میں چشمے اور نہریں ہوں گی, رونق نعمت صاف جھلکتی ہوگی, ان پر کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہوگی. جنت کی سرزمین چاندی کی ہوگی, اس کے کنکر مرجان کے ہوں گے, مشک کی مٹی ہوگی, اس کے پودے زعفران کے ہوں گے, پھولوں کی خوشبو والا پانی بادلوں سے برسے گا, کافور کے ٹیلے ہوں گے, چاندی کے پیالے حاضر ہوں گے جن پر موتی, یاقوت اور مرجان کا جرا ہوگا. ایک پیالہ وہ ہوگا جس میں خوشبودار مہر لگا ہوا مشروب ہوگا, جس میں سلسبیل شیریں چشمے کا پانی ملا ہوگا. ایک ایسا پیالہ ہوگا کہ اس کے جوہر کی صفائی کے باعث سب طرف روشنی ہو جائے گی, اور اس میں شراب طہور خوب سرخ اور بہترین ہوگی جو انسان نہیں بنا سکتا. چاہے جس قدر صنعت اور کاریگری دکھا لے یہ پیالہ ایک خادم کے ہاتھ میں ہوگا. ذرا سوچیے اگر ہمارا پڑوسی عزیز بلند و بالا کوٹھی تیار کر لے یا بہترین کار خریدے یا کسی بھی صورت سے اپنی دنیاوی آسائش کا معیار بلند کرے تو ہم فوراً اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں. ہم متقی و پرہیزگار بندوں کو دیکھ کر یہ تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح یہ اسلامی بھائی جنت کے درجوں کی بلندی کی طرف بڑھ رہا ہے میں بھی اسی طرح کوشش کروں, میں بھی نماز با جماعت کا پابند بنوں, قرآن مجید کی تلاوت کروں, سنتوں کا پیکر بنوں, مدنی انعامات کا عامل بنوں, مدنی قافلوں کا مسافر بنوں, دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماعات میں اول تاہ کی شرکت کروں. کیا پڑی ہے کہ میں گانے باجے سنوں؟ ارے کیا پڑی ہے کہ فضول دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے یہ مقدس اوقات تباہ برباد کروں؟ آئیے ہم سب جنت کی تیاری کریں. ارے رکھا کیا اس دنیا میں غم, دکھ, پریشانی, ڈاکوؤں کا خوف, طرح طرح کے خوف. ارے کچھ بھی خوف نہیں, جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آئے. ہم ایسی جنت کا راستہ چھوڑ کر اور ایسی جنت والے اعمال کو چھوڑ کر جہنم میں لے جانے والے اعمال کی طرف جائیں؟ نہ بابا نہ.
گدا بھی ملتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, رضا بھی ملتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, گدا بھی ملتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا.
اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدعی ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہے. قرآن پاک کی 21ویں سورت ہے سورۃ الانبیاء. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا ہے, اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں. آیت مبارکہ کی ابتدا قیامت کے تذکرے سے ہے اور اس کے ساتھ کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت کے اندر منہ پھیرے ہوئے ہیں. آسمان و زمین سب آپس میں جڑے ہوئے تھے لیکن جب یہ نظام کائنات وجود میں آیا اور اس کا جو ہے وہ آگے سلسلہ چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جدا جدا کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا. اسی لیے دنیا جہان کی کوئی بھی جاندار شے لے لیں اس کے عناصر کے اندر پانی جو ہے وہ شامل ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی مل کر تسبیح کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. پھر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے ایک پہننے کا لباس سکھایا یعنی زرہ بنانا سکھایا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر لوہا جو ہے وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا. جب آپ اس کو چھوتے اس کو پکڑتے تو لوہا جو ہے وہ نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اس کے ساتھ زرہ بناتے تھے اور زرہ بنا کر آپ بیچا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے اوپر سفر کرتا اور جدھر آپ علیہ السلام حکم فرماتے ہوا آپ کے تخت کو وہیں پر لے کر چلی جاتی تھی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو جو حکم دیتے, سمندر میں غوطے لگا کر سمندر سے جو ہے وہ مال و اسباب نکالنے کا, ہیرے جواہرات نکالنے کا اور چیزیں نکالنے کا حکم دیتے تو وہ جنات جو ہے وہ سمندر کے اندر غوطے بھی لگاتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیا کرتے تھے, چنانچہ آپ نے جنات کے ذریعے ہی بیت المقدس کو تعمیر کروایا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے صبر کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل, حضرت ادریس اور حضرت ذلکفل علیہ السلام کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من الصابرین, یہ سب صبر کرنے والے تھے, یہ سارے صبر کرنے والے لوگ تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اپنی بستی سے باہر تشریف لے گئے تھے لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ بستی سے چلے جائیں. تو آپ کا ذہن یہ تھا, آپ کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان پر سختی نہیں کرے گا, لیکن نبیوں کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے, ان کی وہ چیزیں کہ جو دوسرے کریں تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہ کیا جائے, نبیوں کی ان چیزوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ عتاب فرماتا ہے. تو جب حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی کہ آپ جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے, تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا, سمندر کا اندھیرا تھا, جب آپ وہاں پر گئے اور 40 دن اور 40 راتیں آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر گزاری, تو وہاں پر آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ تسبیح کرتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کوئی معبود نہیں مگر تو تیرے سوا اور تو پاک ہے, بے شک میں ہی جو ہے وہ بیجا کرنے والوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح اور اس زاری اور اس عرض و معروض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی. پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے, پھر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے اس کا تذکرہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے ان نبیوں کے حوالے سے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین, کہ بے شک یہ نبی اچھے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے. یہ نبیوں کی شان کہ انبیاء نیکیوں کے اندر جلدی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے ممکن ہونے پر تخلیق انسان سے جو ہے وہ دلیل بیان فرمائی, یعنی یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں, اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ کیسے پیدا کیا جائے گا, دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا, تو تم یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں کیسے بنایا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دی اور تمہیں جو ہے وہ پانی کی ایک بوند سے پیدا کر دیا, وہ اس کے پھر مختلف مراحل ہوتے ہیں, وہ خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے, پھر گوشت کی بوٹی بنتی ہے, پھر اس کا نقشہ بنتا ہے, تو یہ سارے کے سارے مراحل جو ہے یہ بنتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بچہ ہوتا ہے, پھر وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے, اس کے بعد کوئی جوانی میں مر جاتا ہے, کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے, تو یہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک بوند سے ایک پورا انسان پیدا کر سکتا ہے اور ایسے انسان اللہ تعالیٰ نے اربوں کی تعداد کے اندر پیدا فرما دیے, تو انہی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے.
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا, مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری, مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک.
یہ ماہ رمضان بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہمیں مزید اس میں اعمال میں تیزی کرنی چاہیے. جیسے کہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں, خریداری کے حوالے سے جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے جو یہ پروڈکشن اپنی بنا کر مارکیٹوں سے دکانوں میں رکھتے ہیں, اب جو جو ان کو پتا ہے کہ ہمارا سیزن ختم ہو رہا ہے, یہ اپنی سیل بڑھانے میں زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ آخری راتوں میں تو کہ دکانیں بند ہی نہیں ہوتی. اللہ قدر عطا کرے, اصل میں قدر کی بات ہوتی ہے. بات سمجھتے تو ہیں کہ یار بات تو درست کر رہا ہے, لیکن بس وہ ایک غفلت اور ایک عجیب سی عادت پڑی ہوئی ہے, وہ نکلتی نہیں ہے. کوشش کیجئے اور جنت کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اندر جنت کی طرف بڑھنے کا, جنت پانے کا جذبہ, ذوق اور شوق پیدا ہو. دنیا کی یہ زندگی جو غموں دکھوں میں گھری ہوئی یہ زندگی ہے, پریشانیوں میں گھری ہوئی زندگی ہے. اچھا آپ کو دکھ نہیں ہے, آپ کے بچوں کی امی بیمار ہوگی, وہ بھی صحیح ہے, بچہ بیمار ہوگا, کاروبار میں مسئلہ ہوگا, گاہک نہیں آ رہا ہوگا, تنگی ہوگی, قرضہ چڑھ گیا ہوگا, ڈاکوؤں کا خوف ہوگا, چوروں کا خوف ہوگا, لٹیروں کا خوف ہوگا, اب تو بتہ خوروں کا خوف ہے, پرچی آ جائیں گی. خوف خوف ڈر خوف خوف ڈر خوف, غم دکھ پریشانیوں میں گھرا ہوا یہ انسان پھر بھی دل لگا کر بیٹھا اس دنیا میں. تو آئیں کچھ جنت کی جھلکیاں سنتے ہیں تاکہ ہمارا دل جنت کی طرف بڑھے. جنت کی عظمت کے بھی کیا کہنے ہیں, کیا بات ہے جنت کی. اگر جنت کی کوئی ناخون بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گاروں سے بنی ہیں. وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں, جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں, آپے سے باہر ہو کر بے ہدا بکتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے. مبارک گھڑیاں ہیں یہ, دعا کر لیں کہ یہاں جو شرابیوں کے عادی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شراب کی اس نحوست سے نجات عطا فرمائے. یہ برائیوں کی ماں ہے, ام الخبائث ہے, نہ کوئی قریب بٹھاتا ہے نہ کوئی گھر بلاتا ہے, اسے کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا پسند کرتا. اب شادی کے بعد پتا چلے شرابی تھا تو ایک الگ بات ہے, اس سے کوئی دوستی کر لے آپ کا بیٹا تو آپ کو ڈر لگ جاتا ہے یا شرابی سے میرا بیٹا دوستی کر بیٹھا ہے. دنیا میں یہ ذلت اور رسوائی ہے. اب تک شرابی کو کوئی اچھا نہیں کہتا. نماز قضا کرنا یقیناً عظیم گناہ ہے, زبردست گناہ ہے. بدقسمتی ہماری ماحول کی بدقسمتی ہے کہ بے نمازی کو کوئی کچھ برا سمجھتا ہی نہیں ہے, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. لیکن ابھی بھی شرابی اور جواری کو برا سمجھا جاتا ہے, اس طرح کے نشے کے عادیوں کو برا سمجھا جاتا ہے. ان کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں, ان کی کوئی خطر و قیمت نہیں ہے معاشرے میں. اگر شرابی بے روزگار ہو جاتا ہے نا, لوگ ڈرتے اس کی مدد کرتے ہوئے, مدد کرنا چاہتے ہیں, یہ اس کی نحوست ہے. وہ واقعی پریشان ہوتا ہے کیونکہ شرابی محنت نہیں کر سکتا, مزدوری نہیں کر سکتا, اندر سے ٹوٹ جاتا ہے, اعصاب کام نہیں کرتے, بدن ساتھ نہیں دیتا, سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, غصہ بار بار آ جاتا ہے, چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے. بطور ایک مسلمان اپنی جگہ پر وہ ایک اچھا آدمی ہے, لیکن اس نے اپنی ایسی ایک عادت پالی ہوئی ہے. شرابی بھی غور کرے, بدتمیز آدمی ہوتا ہے تو شرابی کیوں سے نفرت کرتا ہے بھائی؟ تو بدتمیزی بھی ایک بری عادت ہے نا, بدتمیزی ایک بد اخلاقی ایک بری عادت ہے, بدکاریاں کرتا ہے تو اسے بھی شرابی تو نفرت کرتا ہے. میں تو جنت کی شراب پینی ہے, پاکیزہ شراب پینی ہے, مہر بند والے پیالوں سے پینا ہے, ان برتنوں سے پینا ہے. ہمیں تو آقا کے دستے مبارک سے کوثر کے جام بھر بھر کر پینے. اگر کوئی شرابی ہے اس وقت مدنی چینل پر, میری مدنی التجا ہے, اب تو رمضان بھی آدھا چلا گیا, توبہ کر لیجئے. اللہ کے حضور معافی مانگ لیجئے. اب میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں. وہ دوست جو آپ کو شراب کی طرف لے کے جاتے ہیں, جہاں شراب کے مواقع ہوتے ہیں, وہ ماحول, وہ ایریاز, وہ علاقے جہاں شراب آپ کو دستیاب ہو جاتی ہے, آپ کہیں میں نہیں پیوں گا, سامنے پیالہ آئے گا نہیں رہ سکے تو, جیسے سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, عادت ہوتی ہے نہیں چھٹتی, وہ ذہن بنا لیتا ہوگا سگریٹ پینے کے بعد کہ نہیں چھٹے گی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا ایسا مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے تمباکو کا, اللہ بہتر جانتا ہے شراب کا کیا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, اور اس سے اللہ ہمیشہ محفوظ ہی رکھے ہم سب کو. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, تو ان دوستوں کی صحبت چھوڑیے جو شرابی ہیں, ان دوستوں کی صحبت چھوڑیے جو جواری ہیں, جو ادھر ادھر تفریح کرتے ہیں, بے باک ہیں, نمازیں چھوڑتے ہیں, جن کو خدا سے ایسا ڈر نہیں ہوتا, اور جنت کی تیاری کرتے ہیں. دیکھو تو صحیح جنت کے مزے کیسے ہیں یار, ہائے ہائے ہائے, مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. وہاں نجاست, گندگی, تھوک, پیشاب, رینٹ, کان کا میل, بدن کا میل وغیرہ وہاں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا, اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے جائیں گے. لگا دے یار نعرہ. ہاں ناظرین, آپ گھر میں بیٹھ کے نعرہ لگا دیں, بچے نعرہ لگائیں گے, میرے مدری منے نعرہ لگائیں گے, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے, نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. سر کے بال اور پلکوں بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے. سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے, کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. کتنی خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے, ایک تصور دیا گیا ہے, غور کیجئے. پھر لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ دلوں پر ان کا خیال گزرا. اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی, اور خرید و فروخت نہ ہوگی. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا, اس کا لباس پسند کرے گا. ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی ہوگی, یہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے, اس کا یہ نہیں میرا یہ, اس کا اتنا اچھا میرا یوں. غم ہے نا, جنت میں نہیں ہے یہ غم دکھ. اللہ کو راضی کرے, اللہ جنت دے دے گا اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے. جب جنتی جنت میں جا لیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا, کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا, تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی. ایک کاش غیبتوں, گناہوں سے بھری باتوں سے بچ کر, گناہوں بھرے اعمال, گناہوں بھری حرکتوں سے بچ جائیں, اور یہ بچتے ہوئے خود کو جنت کا حقدار بنائیں. جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہے. غیبت کرنے سے ہم جنت سے بہت دور ہو جائیں گے, غیبتوں میں جنت سے بہت دور لے جائیں گے. آپس کی جو پیٹھ پیچھے جو برائیاں کرتے ہیں, غیبت سے بچے تاکہ ہم جنت پہ جا سکیں. اللہ کی رحمت سے, چگلی سے بچے, برائی نہ کرے, اچھا ہی ہے, اچھی بات کرنی ہی کریں ورنہ چپ رہے. جو اللہ عز و جل و قیامت پر ایمان رکھتا ہے اچھی بات کرتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے. من سماتا نہ جا, جو چپ رہا اسے نجات پائی. ایک چپ سو سکھ.
نیت المؤمن خیر من عمله, سلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا, خواہش سے کم کھاؤں گا, حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا, اول آخر درود و سلام کے ساتھ پردے میں پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح ہاں چبا کر کھاؤں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله وعلى بركة الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔
پاپا
لبیک،
ہمیں بھی ساتھ ملا لیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ساتھ ملا لیں۔
یہ دو عیسائی بھائی ہیں، یہ کالج کے ہیں، یہ بھی شاید پتہ نہیں، کالج کے ہیں دونوں۔ یہ بےچارے کہہ رہے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں ملایا آپ سے۔
اچھا،
ہاتھ ملایا اور بولا 63 دن کے لیے دونوں تربیتی کورس فرمائیں گے
ہاتھ ملانے پر، ماشاءاللہ۔
اللہ بہتر جانے، اللہ کے لیے کرنا ہے سر۔
بے شک بے شک۔
پھر یہ بولتے میں نے اس دن آنکھیں بند رکھی تھی، عیدی بانٹ رہے تھے، جو آنکھیں بند کریں گے اس کو دوں گا، تو مجھے نہیں ملی تھی۔ یہ سعادت مند عیسائی بھائی معلوم ہوتے، ان کو عیدی بھی
پیش، عیدی بھی مل رہی ہے۔ واہ
حضور، میں ظفر اقبال راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے آپ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس عمل کے دوران اگر کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے تو ایسے وساوس کا اس عمل کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور ایسے وسوسوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
وسوسے نیتوں میں بھی آتے ہیں، اور نیتوں کے بعد جب وہ عمل کرتے ہیں تب بھی آتے ہیں، نماز سے پہلے بھی آتے ہیں، نماز کے بعد بھی آتے ہیں، وضو میں بھی آتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں وسوسے۔ تو ان کو دفاع کرنے کے لیے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا، یہ بھی ایک علاج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا تین مرتبہ الٹے ہاتھ، لیفٹ سائڈ، لیفٹ شولڈر کی طرف تھتکار دیں، مطلب تھوک نہ نکلے، اس طرح کریں گے نا، تو یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ تھوک شیطان کے منہ پہ بڑھتا ہے، ذلیل ہو کے بھاگتا ہے۔ تو یہ تھتکارنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں، مزید اس پر چوٹ لگے گی۔ اور بھی کئی طریقے ہیں، تو وسوسے اور ان کا علاج مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس کو ضرور حاصل کریں، پڑھیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا سب کے لیے، حاضرین ناظرین کے لیے مفید نہیں، مفید ترین رسالہ ہے۔
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔
آج ہاتھی والوں کا قصہ لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ حبشہ کے بادشاہ کی جانب سے ابراہہ نامی شخص کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا، ابراہ نے صنعاء نامی شہر میں ایک کلیسا بنایا. کلیسا بھی کہتے ہیں، کنیسا بھی کہتے ہیں، چرچ انگلش میں کہتے ہیں. اور شاہ حبشہ کو خط لکھا، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین گرجا تعمیر کیا. میری خواہش ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس عبادت خانے کا حج کریں گے اور طواف کریں گے. یہ خبر پہنچی مکہ مکرمہ میں تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک شخص وہ غضبناک ہوا، اور اس نے اس گرجے میں، اس چرچ میں جا کر پیشاب پخانہ کر دیا. اب ابراہا آگ بگولا ہو گیا، تیش میں آ گیا، اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر میں نے کعبے کو نہ گرایا تو میرا نام ابراہا نہیں. استغفر اللہ. اسی وقت ہاتھیوں کی ایک فوج کے ساتھ کعبے پر حملے کے ارادے سے روانہ ہوا. مکہ مکرمہ سے 2 میل پہلے ٹھہر گیا اور اس نے اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرے. چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور دوسرے مویشی چھین کر لے آیا. ان میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے. یہ کون؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا. سبحان اللہ. اس کے بعد ابراہا نے کسی کو بھیج کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا. ابراہا نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عزت کی اور ٹرانسلیٹر، ترجمان بیچ میں بٹھایا اور بات چیت ہوئی. ابراہا نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میرے اونٹ واپس کر دو. ابراہا نے تعجب کیا، تمہیں اونٹوں کی فکر ہے، خانہ کعبہ کی فکر نہیں جس کو میں گرانے آیا ہوں؟ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں. خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے اور وہ اپنا گھر خود بچائے گا. اس گفتگو کے بعد حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ لے کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما لوٹ آئے اور قریش سے فرمایا کہ تم لوگ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لے لو، پہاڑوں کے درمیان جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر، اور خود چند آدمیوں کے ساتھ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ گئے اور وہاں دعا کی، اے اللہ عز و جل، ہر شخص اپنا گھر بچاتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا، ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے، اور اگر تو ہمارے قبلے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ کر. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کے بعد اپنے رفقا کے ساتھ پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہو گئے. اگلی صبح کو ابراہا کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر روانہ ہوا. جب اس نے ہاتھی کا منہ مکے کی طرف کیا تو ہاتھی بیٹھ گیا، بہت کوشش کے باوجود نہ اٹھا. پھر اس نے ہاتھی کا منہ دوسری طرف کیا تو تیز بھاگنے لگا. پھر جب اس کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کرتا تو وہ بیٹھ جاتا، اور دوسری طرف اس کا منہ کرتا تو چل پڑتا. اسی اثنا میں اللہ تعالی نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول کے غول، ڈار کے ڈار بھیجے. ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں انہوں نے برسانی شروع کی. جس شخص پر وہ کنکریاں گرتی وہ ہلاک ہو جاتا. ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا. وہ کنکری اس کے سر میں گھستی اور پیچھے کے مقام سے نکل جاتی.
یہ دیکھ کر ابرہا کا لشکر بھاگ نکلا اور اللہ تعالی نے دشمن سے اپنا گھر یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ بچا لی۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے باپا جان، میں محمد ندیم عطاری، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے اور میں 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، تہمت، بہتان، الزام تراشی، کیا یہ سب ایک ہی شے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔
تہمت، بہتان، الزام تراشی ایک ہی شے ہے، اس کے نام مختلف ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟
جی بابا،
جب یہ ذہن بن گیا کہ تہمت گناہ ہے، حرام ہے، اور یہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ غیبت تو وہ ہوتی ہے کہ وہ اگلے میں کوئی عیب ہے اور برائی بیان کرنے کے طور پر وہ عیب پیچھے سے بیان کیا جائے، تو یہ ہے غیبت۔ اور تہمت یہ ہے کہ اس میں وہ برائی نہیں ہے، پھر بھی وہ برائی اس پر منسوب کر دینا، تو یہ غیبت سے بھی خطرناک ہے۔ تہمت گناہ کبیرہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو جب یہ ذہن بن گیا کہ یہ حرام ہے، گناہ میں، اس سے مطلب جہنم کا عذاب ہونے کا استحقاق ہے، حقدار بن جائے گا یہ، تو ایک تو علاج اس کا یہی ہے کہ اس سے ڈرے، مزید اس کی وعیدوں پر غور کرے، اللہ کے عذاب پر غور کرے، اس کے لیے دعا کرے کہ اگر کسی کی عادت ہے تہمت ڈالنے کی تو اس سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خلاصی عطا کرے، اپنے اوپر غور کرے کہ میری بہت ساری برائیاں ہیں، اگر یہ لوگوں نے اچھالنی شروع کی تو میرا کیا بنے گا۔ اچھا، پھر یہ کہ اگر مجھ پر کوئی تہمت باندھے اور مجھے پتہ چلے تو مجھ پر کیا گزرے، تو اس طرح جو مجھ پر گزرے گی وہ دوسرے پر بھی گزرے گی، تو اس طرح تہمت کی ہلاکت خیزی اور برائیوں پر غور کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ تہمت سے بچے گا۔ اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، سب اگر یہ ماہ کفل مدینہ کی تحریک میں آ جائیں تو یہ سارے مسائل حل نہ ہو جائیں؟
بے شک بے شک۔ تہمت کی تباہ کاریاں، صفحہ نمبر 295 پر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا، میں نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، مبنی بر وحی ہوتا ہے، اور شرح الصدور صفحہ 182 کا اس میں حوالہ بھی دیا ہے اس روایت کے۔ تو ذرا زبان کو کھینچ کر ہی اپنی طاقت کا ٹیسٹ کر لے کہ یہ برداشت کر سکتا ہے، زبان کھینچنا، زبان سے لٹکنا، اور خدا جانے کیا کیا عذاب ہو۔ تہمت نہ لگائی جائے، اگر کسی پر لگائیے کبھی تو اس کی سچی توبہ کرے، اور جس پر تہمت لگائی اس سے بھی معافی طلب کرے، اور جن جن کو بتایا ہے ان کو بھی جا کر کہے کہ میں نے یہ غلط تہمت لگائی تھی، وہ ایسا نہیں ہے۔ تہمت کے توبہ اور تلافی بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے، تو نہ تہمت لگائیں نہ یہ آزمائشیں آئیں، کسی مسلمان پر ہرگز تہمت نہ لگائیں۔ آج کل یہ لگاتے، پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میں لگاؤں گا تو چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ تو جو شکی مزاج، یہ غیبت کی تباہ کاری میں حدیث کے بعد لکھا ہے، جو شکی مزاج عورتیں اپنے مردوں پر تہمتیں دھرتی اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ کسی عورت کے چکر میں سب پیسے اسی کو دے آتا ہے وغیرہ، یوں ہی جو وہمی مرد اپنی عورتوں پر اس طرح گناہ کی تہمتیں لگاتے ہیں، کہ اس کی کسی کے ساتھ آشنائی ہے، اپنے آشنا کو فون کرتی ہے، اس سے ملتی ہے وغیرہ، ان کو بیان کردہ الزام گناہ کے عذاب کی روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں ایک عبرت انگیز حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں جریر خطوفی کو دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میری مغفرت کر دی۔ میں نے پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ کہا اس تکبیر کہنے پر جو میں نے ایک جنگل میں کہی تھی۔ میں نے پوچھا فرزدق کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا افسوس، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے باعث وہ ہلاکت میں گرفتار ہوا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری۔
ہم نے آج کا یہ سلسلہ اس کا موضوع رکھا ہے بغض اور کینہ۔ آج دو بھائی ملتے تو بڑی محبت سے ہیں مگر ایک دوسرے کے بارے میں کینہ بھرا ہوتا ہے، ساتھ مل کر کھانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب دو ایک دوسرے کے بارے میں تھاٹس ہوتے ہیں۔ یہ دل کسی مسلمان کے کینے سے نہیں بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ ارے کینہ نکالیے، اللہ نے چاہا یہ دل جب صاف ہوگا تو عشق رسول کا مدینہ بن جائے گا۔ آئیے اب سنتے کینہ کہتے کس کو ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں کینے کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، اسے کینہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اتنا خطرناک مرض ہے یہ بغض، یہ کینہ، ہمیں اپنے دل کو اس سے پاک کرنا ہے۔ ایسا کچھ کالز نے آپ سے ہم نے بغض و کینہ، ہم تو اب آپ کو معالج کے طور پر یوز کرتے ہیں، سلسلہ لے کے چلتے ہیں اور آخر میں آپ سے علاج لیتے ہیں۔ آئی صاحب آئی صاحب یہ ویسے آپ نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ، نہیں آپ وہ جو ہے نا، میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، میرے ساتھ ہوا ہے۔ کل رات کو میں فیضان مدینہ آ رہا تھا، گاڑی میں تھا میں، سگنل پہ ہم کھڑے ہوئے تو ایک صاحب بزرگ بائک پر تھے، انہوں نے مجھے آواز دی تو میں نے شیشہ نیچے کیا، بہت محبت سے ملے، ابھی بھائی کیسے ہیں آپ، ہم آپ کا سلسلہ روزانہ دیکھتے ہیں فیضان سحری، اور بھرے سگنل مجھے کہتے ہیں ہلکی پھلکی سحری۔ بھائی صاحب ایسا تو آپ نہ کریں نا، آپ وہ معاملہ خراب ہو گیا۔ بہرحال میں سحری کر کے آنے لگا ہوں ناظرین، تاکہ
یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر بالفرض ہلکی پھلکی سحری اگر لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں
ماشاءاللہ،
تو یار اس میں آپ کا کیا نقصان ہے اگر لوگ آپ کی بات سے اگر کوئی ہلکی پھلکی سحری پر آ جائیں؟
کوئی ڈیفینیشن بھی تو بیان ہو جائے نا ہلکی پھلکی سحری۔
تو میں نے عرض کی تھا نا جیسا آئٹم ہوتا ہے ویسا ہلکا بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن اب قوم جو پھینی کھجلے اور اس طرح کی چیزوں کو اگر ہلکا پھلکا سمجھتی ہے تو ہلکا پھلکا زیادہ وزنی ہے
جی،
کیک بسکٹ کھاتے ہیں تو یہ باہر سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ
صاحب سحری کے حوالے سے ایک میسج بھی ہمارے پاس تھا، موضوع چونکہ چھڑا ہے، دسترخوان پہ لوگ ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں گے، بچے بڑا تنگ کرتے ہیں اس وقت ماں باپ کو، اٹھنے میں دیر لگاتے ہیں، ہمیں میسج آیا کہ ہمارے بچوں کو آپ سمجھائیں، امن و امان دسترخوان پر قائم نہیں ہوتا،
سالانہ پرابلم ہے۔ اور جیسے ہی یہ 30 روزے پورے ہو جائیں گے تو وہ ہمارے یہاں نا فنکشن اور پرابلم، جب فنکشن شروع ہوتا ہے نا تو پرابلم ڈکلیئر ہوتا ہے، یہ پرابلم سال بھر کا ہے، یہ فرمائشی جو پروگرام گھروں میں چلتے ہیں یہ سال بھر کے چلتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں پر ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی، اگر بچوں کی شروع سے تربیت یہ ہو کہ بیٹا جو گھر میں پکے کھا لو، تو اگر بچوں کی تربیت پکی ہوئی چیز کھا لینے کی ہوگی تو امید ہے کہ والدین کے لیے اس میں راحت کا بھی سامان ہوگا اور عافیت کا بھی سامان ہوگا۔
بچوں کو بھی تو سمجھانا ہے صاحب،
اصل میں جو بچے ان سے اٹھ نہیں رہے وہ میری سمجھیں گے کیسے؟ ابھی
نہیں سمجھیں گے
نہ نہ، ابھی بیٹھے نہیں ہوں گے، یا تو یہ ابھی بستر چھوڑ رہے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے، تو ابھی تو ان کا موڈ خراب ہوگا کہ امی نے آج پکایا نہیں،
آج پکایا نہیں ہے،
تو پھر میری ابھی یہ ابھی نہیں سمجھیں گے،
افطار کے بعد
ان شاء اللہ تعالیٰ، افطار کے بعد اگر میرا سلسلہ جو آپ ہوتا ہے، میں آپ کے یہ جو سلسلہ ہے نا اس میں کھانے کی مارا ماری ہوتی ہے،
وہ میرا جو سلسلہ ہوتا ہے نا اس میں آدمی بالکل کھا پی کر سکون سے
بھی کھا رہا ہوتا ہے سر,
کھا رہا ہوتا ہے, مارا ماری نہیں ہوتا,
اس کو پتا ہے ختم نہیں ہو جائے گا ٹائم,
مطلب ٹائم ختم نہیں ہو جائے گا اور وہ رات ہے پوری نا. جی اصغر بھائی آپ باپا کی سیرت دیکھیں, آج یہ اگر مائک پر ہیں, اگر میں مائک پر ہوں اور آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو مدی چینل میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں یا یہ نارملی کرتے ہیں, اگر آن باٹم لائن دیکھیں ہم, تو آخر وہ کون ہے جو ہمیں پروجیکشن دیتے دیتے یہاں تک لایا ہے؟ ڈیفینیٹلی
آپ خود فرماتے ہیں نا کہ میں اکیلا رہ جاتا اگر آگے نہ بڑھاتا تو.
تو آپ مطلب دیکھتے اسلام بھائی کہ
بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے آگے بڑھا دیتے ہیں.
مجھے آج باقاعدہ پرچی آئی ہے کہ میرے کو دعا کے لیے نہیں بولنا, وہ لکھ ہوتا ہے نا لکھ کر رکھ دی کہ مجھے دعا کے لیے آپ نہیں بولنا, اور وہ تو لکھ کر دی, پھر مدری مذاکرے میں بھی دوپہر کو اظہار فرما دیا وہ اپنے انداز سے کہ
نمکیات کا اور
ہاں
بتا رہے تھے کمزوری,
یہ مقدمہ بیان کر رہے تھے.
ایسا آج ہمارے ناظرین کو ہم بہت کم لے رہے ہیں سر, کچھ کالے ان کی بھی لینے دیں سر.
ابھی اب میں 15-20 منٹ بول رہا ہوں, 10-15 منٹ تو آپ کو ناظرین یاد آ جاتے ہیں اور آپ جو 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, صحیح ہے بھائی, ایک تو آپ بلائیں پھر اوپر سے بولیں,
وہ ناظرین بھی آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں سر, وہ آپ ہی کے لیے کالز ہیں, وہ کہیں گے ہم پھر شرکت نہیں کریں گے نگران شورا تک کیسے اپنی بات پہنچائیں گے, وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ایسا ایسا تو نہ کریں. اعلیٰ حضرت کے ہند سے کال ہے, ان سے کچھ بھی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
ہند قافلہ مجلس کا خادم اکبر رضا عرض کر رہا ہوں سر.
جی ماشاء اللہ مرحبا,
کیسے ہیں؟ شہری سلسلے میں عبد الحبی بھائی اور نگران شورا کی بارگاہ میں مدنی قافلے مجلس کے حوالے سے یہ سوال عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ امیر علیہ سنت دامت برکات مدالیہ چاند رات کے مدنی قافلے میں سفر کا ذہن دے رہے, جبکہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی ایک تعداد ہے جو عید کے دن بھی مدنی عطیہ جمع کرنے میں لگی ہوتی ہے. اب اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے کہ عطیہ جمع کرنا یا مدنی قافلے میں سفر کرنا ان میں کیسے ترغیب دلائی جائے, ارشاد فرمائیے
انشاءاللہ. یہ بالکل آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا.
وعلیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی سب یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے, ذمہ داران عطیات فطرے کے بستے بھی لگانے ہیں مسجدوں کے باہر اور قافلے میں بھی جانا ہے, تو وہ کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ فطرے کے بستوں وغیرہ سے فارغ ہو کے قافلوں میں چلے جائیں؟
ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی عاشق اعلی حضرت, یہ چونکہ دعوت اسلامی کو سب سے زیادہ بہتر انداز سے سمجھنے اور اسے کام کرنے میں یہ نمبر ون ہی کہلائیں گے, بہتر کوئی بھی نہیں سوچ سکتا, اور اس کو کس طرح رن کرنا ہے, اس کا فنکشن کس طرح چلتا رہے گا, وہ یہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں. میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے جب کسی کام کے کرنے کا فرماتے ہیں نا, تو عموماً اس کے تمام پہلوؤں کو
ماشاءاللہ
پر غور کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہر پہلو ہمارے سامنے واضح ہو یا نہ ہو, یہاں پر اس بات پر غور کیجئے کہ مدنی عطیات جمع کرنے کا تعلق محض اپنی گلی اور اپنے محلے سے نہیں ہے. اچھا اب جو فطرہ جمع کرنے کا جو معاملہ ہے نا, عید کو یا چاند رات کو کہہ سکتے ہیں کہ مور دین 90% یا 95% یہ فطرے کا کانسیپٹ ہوتا ہے, عموماً زکوٰۃ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا,
ختم ہو چکا ہوتا
فطرہ. یہ پرسنل کانٹیکٹ پر نہیں, فطرہ تو بستہ لگاتے ہیں اور آپ کا بینر لگا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی دعوت اسلامی والوں کا بینر لگا ہوا, یہ دعوت اسلامی والے سبز امامہ پہن کر بینر لگا کے جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ آتے ہیں یار ہم نے ہمارا فطرہ دعوت اسلامی کو دینا ہے, ہم نے پوری ماہ رمضان میں اور یہ پورا ان کو جو دیکھتے رہتے ہیں تو یار یہ جگہ یہاں ہم کو فطرہ ڈال دینا چاہیے. اب آپ اپنے علاقے کے محلے کی مسجد میں بیٹھے, وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر فطرہ نہیں دے رہے, وہ دعوت اسلامی کا وہ بستہ یا اسٹال دیکھ کر فطرہ دے رہے ہیں, تو یہ آپ کا فطرہ بڑھنے کی ایک بہت بنیادی سبب بنے گا کہ اگر آپ ایسے علاقوں میں مدنی قافلوں میں جاتے ہیں جہاں پر دعوت اسلامی والوں کی تعداد قدرے کم ہے, تو وہاں جا کر بھی آپ چاند رات کو عید کی نماز میں آپ وہاں بستہ لگا لیں اور وہاں پر آپ کے عطیات اور وہاں پر دیگر آپ کے اسلامی بھائی جو عطیات جمع کریں گے وہ ہوں گے, تو یوں آپ کے عطیات شاید ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے, مدنی قافلے بھی سب بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور دعوت اسلامی کا کام بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. خوب خوب فطرہ جمع کیجئے, اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں مدنی التجا کروں گا, دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں آپ کو بارہ عرض کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ جو آپ کے سب سے پہلے جو ریلیٹیوز ہیں رشتہ دار ہیں جن کو دینے کو شریعت نے زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے ان کی طرف پہلے رخ کر لیجئے, اب جو بچ جائے آپ کی تحریک دعوت اسلامی کو مت بھولیے. بعض اوقات مصروف آدمی, اس کی تحریری مصروفیت ہوتی ہے, اس کی تقریری مصروفیت ہوتی ہے, اس کے مطالعے کی مصروفیت ہوتی ہے, اس کے دینی اور دنیاوی قسم کے ہزارہ کام ہوتے ہیں. میرے چینل کے ناظرین ہر اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ سنیں, آپ کسی کو ایس ایم ایس کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جواب نہیں آ رہا, آپ کال کرتے کہتے ہیں وہ اٹھاتا نہیں ہے, آپ کہتے ہیں میل کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتا. ہر ایک کو امیل سنت کے اس انداز کو یقین فالو کرنا چاہیے کہ آپ حتی الامکان جلد از جلد اسلامی بھائیوں کو رپلائی دے دیتے ہیں, بد گمانی نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی کسی کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ میں چند دنوں سے ان کو ایس ایم ایس کر رہا ہوں یہ مجھے جواب نہیں دیتے, اچھا اب ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے ٹیلی فون نمبر تبدیل کر لیا ہو, آ کے وہ اس کا پرانا نمبر پڑا ہوا ہو, ہو سکتا ہے کہ اس کا موبائل ہی بند پڑا ہو. میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے ایس ایم ایس کیے رپلائی نہیں آیا, رپلائی نہیں آیا, کہا یار رپلائی تو آ جاتا ہے اس آدمی کا رپلائی کیوں نہیں آ رہا. میں نے فون ملایا, فون ملایا تو فون بند, جب فون بند ہو وہ تو بےچارے کا فون ہی بھی بند ہے, ہو سکتا ہے آؤٹ آف اسٹیشن ہو. یار اب تو بھائی موبائل ہی چوری ہو جاتے, یار کوئی لوٹ کے نہیں چلا گیا موبائل, اب کیا وہ جو لوٹ کے چلا گیا وہ جواب دے گا آپ کو؟
بھائی وہ میرے پاس ہے ان کا موبائل,
وہ تو بولے گا, وہ تو فون اٹینڈ کرے گا آپ کہاں ہو آ جاؤ آ جاؤ اپنے ملاقات کرتے ہیں,
دوسرا بھی لے لیں,
دوسرا بھی میرے کو فون مل جائے گا. تو یوں مطلب کہ بد گمانی جو ہے نا اس سے اللہ ہمیں محفوظ کرے. تھوڑی دیر پہلے آپ کی بد گمانی کا موضوع چل رہا تھا,
پھر پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان.
ایز آور روٹین وی ول ڈسکس فیو مدنی پلز فرام دا مدنی مذاکرہ آف ہز ایمیننس امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسی. اینڈ وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ قرآن اینڈ روزہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. O believers, obey the command of Allah and His Messenger and turn not away from Him after hearing Him. And be not like those who say, we hear and they hear not.
Tu abadi hai, tu azali hai, tu abadi hai, tu azali hai, tera naam alim o ali hai, tera naam alim o ali hai, zaat تیری سب سے برتر ہے, ذات تیری سب سے برتر ہے. یا اللہ ہو یا اللہ, یا اللہ ہو یا اللہ, یا اللہ ہو یا اللہ.
اسلام از دا لاسٹ ریلیجن, قرآن از دا لاسٹ بک,
ریویل بک,
پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفیٹ. سو دیئر فور فار دا ٹرو میسج ٹو ریمین اینڈ ٹو بی پریزروڈ ان اٹس کریکٹ اینڈ اوریجنل فارم ان دا پلان in the divine plan of Almighty Allah Azza wa Jal, that he took the responsibility himself of its protection. So inna nahnu nazzalna dhikra, surely we reveal the dhikr. Wa inna lahu lahafizun, and surely we are protector of this dhikr. Wa allamaka ma lam takun ta'lam, and Allah has taught you whatever you did not know. the one who is being taught by Allah Azza wa Jal, how can you call him illiterate? So therefore, those who translate the word Ummi, they must be very careful that when the word Ummi is used for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it does not have that meaning when it is used for someone else. He is the teacher of whole universe, how can you call him illiterate?
We have approximately 13 buildings in which our madrasas are being run, with alhamdulillah approximately 2,000 children throughout the UK being provided education free of charge. On top of that, we have the Madrasatul Balighan classes for both, separate for the brothers and for the sisters. Those people that have come into have an experience of our Madrasatul Madinas, be them in Pakistan or UK or South Africa, they will realize that they are different. We're not just providing the traditional Quranic education. We are giving tarbiyat to them children and them people that attend them. But our madrasas are well structured. You know, they have a syllabus that they are following. The students are not just learning the Quran, they're learning du'as, adab, naths, praise of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, all these sunnahs, they're learning these as well. So this Madrasatul Madina is a complete package of tarbiyat for our children that we are benefiting from, alhamdulillah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that best amongst you is the one who learns Quran and he teaches Quran.
اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان.
ایک حدیث سے ابتدا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے عربی مبلغ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ان سے مدنی پھول لیتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے ترک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے, مغرب کی نماز سے پہلے ترک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے, ترک کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے روزہ افطار کرتے, اور یہ بھی نہ ہوتے تو چند چلو پانی سے روزہ افطار کر لیتے. اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے سنت یہ ہے کہ ترک کھجوروں سے یا خشک کھجوروں سے روزہ افطار کیا جائے, یعنی افطار کی ابتدا جو ہے وہ کھجور سے کی جائے, اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے. آئیے اس سے متعلق ہم اپنے عربی مبلغ سے مدنی پھول لیتے ہیں کہ کھجور سے روزہ افطار کرنے کے متعلق جو حدیث میں آیا, اس کی حکمتیں کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے ثمرات کیا ہیں, تاکہ ہماری رغبت بڑھے. ویسے سنت پر عمل کرنا ہے, لیکن جب کچھ حکمتیں پتہ چل جائیں تو مزید رغبت بڑھ جاتی ہے. تو سنت کی طرف اپنی رغبت بڑھانے کے لیے آئیے ان کا کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی مرحبا بکم فی سلسلتنا نفحات رمضان, والیوم ان شاء اللہ نتکلم عن فوائد التمر. فبدأت بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر بالتمر, یعنی عادته هكذا صلی اللہ علیہ وسلم. فیعنی دائما فی السنہ هناك الحکم ولو نحن نعرف او لا نعرف, ولكن فی التمر انا قرأت فی الكتب وایدا خاصة کتاب الشیخ امیر اہل سنہ هو كتب فوائد التمر فاعرف یعنی هناك الفوائد للتمر. فأردت أن نسمع منكم ماذا فوائده, ماذا حكمته أن يفطر بالتمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه سيدنا سلمان بن عامر, إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة, فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم, ليس فعلا منه بس, وإنما أيضا أمرا, إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. علل صلى الله عليه وسلم أن التمر بركة, وتذكر عندما تكلمنا نحن في الحلقات السابقة عن البركة وقلنا أن البركة إذا أطلقت فإنها لا تقيد ولا تحد ولا توصف, خاصة إذا أطلقها الله سبحانه وتعالى أو الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا حديث. حديث آخر يروي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأظنه هو الذي قلته، يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من الماء.
فيزاني رمضان، فيزاني رمضان، فيزاني رمضان، رمضان 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 رمضان، فيزاني رمضان، رمضان 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 رمضان، فيزاني رمضان.